Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu was called as Jinnurain because he married two daughters of Huzur sallallahu alayhi wasallam. He is buried in Jannatul Baqi. Huzur sallallahu alayhi wasallam did the bayat in favor of Osman. Part 21 of Khulafa-e Rashidin, presented by Hazrat Maulana Makki Hizaji.
Biradran Islam, واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو، خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین کے ضمن میں آج کا درس جو ہے انشاءاللہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ثالث الخلفاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سیدنا عثمان غنی جو ہیں آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ قریش سے ہے، اموی سے ہیں، اور اوپر جا کے عبد مناف سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ عثمان ابن عفان، اور آپ کی والدہ جو ہیں ان کا نام ہے اروا بنت کریز، اور آپ کی والدہ کی جو والدہ ہیں یعنی حضرت عثمان کی نانی ہو گئیں، وہ ہیں ام حکیم البیضا بنت عبد المطلب، یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کے والد جو ہیں عبداللہ، تو عبداللہ اور حضرت عثمان کی نانی جو ہیں یہ توامتین، یہ جاڑا پیدا ہوئی، کٹھے پیدا ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا شرف ہے کہ صرف یہ نہیں کہ نسب میں ملتے ہیں، بلکہ اس طرح قرب ہے کہ ام حکیم البیضا عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور پھر ام حکیم البیضا جو ہیں یہ اور آپ کے والد جو ہیں عبداللہ، وہ دونوں توامتین ہیں یعنی کٹھے پیدا ہوئے، جیسے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے۔ اور حضرت عثمان کی کنیت جو تھی ابو عمر بھی ہے اور ابو عبداللہ بھی، اور آپ کو لقب ملا ہے ذی النورین، اور یہ لقب جو ہے ذی النورین یہ بھی اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو نہیں، یہ شان صرف حضرت عثمان۔ اور اس لقب کے ملنے کی وجہ جو لکھی ہے علماء نے، محدثین نے، ان نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کے زمانے میں کسی بھی صحابی کو یہ مقام نہیں ملا کہ کسی نبی کی دو لڑکیاں جو ہیں اس کے گھر میں آئی ہوں۔ یعنی ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو انبیاء کے داماد رہے، لیکن دو بیٹیاں ایک پیغمبر کی کسی ایک کے گھر میں آئی ہوں، یہ صرف شان اگر ملی ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی رقیہ، ان کا نکاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے یعنی بعثت سے بھی پہلے ہوا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شان والے آدمی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الذی ہاجر ہجرتین، کہ جس نے دو ہجرتیں کی ہیں، مکہ سے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر آپ نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور دو ہجرتوں کا شرف جو ہے وہ بھی حضرت عثمان کو ملا ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو آپ کی پہلی بیوی ہیں بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب غزوہ بدر کا وقت آیا تو بی بی صاحبہ بیمار تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ آپ مدینے میں ٹھہریں، کیونکہ آپ کی بیوی کو تکلیف ہے، آپ ان کی تیمارداری کریں، اور بدر جانے کا آنے کا جو اجر ہے انشاءاللہ اس اجر ثواب میں بھی آپ کا حصہ ہے، اور اللہ نے وہاں ہمیں فتح عطا فرمائی تو مال غنیمت میں بھی آپ کا سہم ہوگا. تو یہ شرف بھی سیدنا عثمان کو ملا کہ وہ بدر میں نہ گئے لیکن بدری بن گئے, وہ بدر میں نہ گئے لیکن شریک غنیمت ہوئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شریک غنیمت کیا. اور خدا کی شان دیکھیں کہ جس دن بی بی رقیہ کی وفات ہوئی ہے اسی دن بدر فتح ہونے کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے, بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضور نے فزوجا ام کلثوم, حضور کی دوسری بیٹی جو ہیں بی بی ام کلثوم, ان کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح. اور وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے, اللہ نے حضور کے خلفاء کو ایسی نرالی شان دی تھی کہ جس پہلو سے بھی جانچا جائے, جس پہلو پہ بھی نظر ڈالی جائے, موتی ہی موتی ملیں گے. جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی, پہلی بی بی حضرت عثمان کی فوت ہو گئی, ان سے آپ کے بیٹے ہیں عبداللہ, جن کی وجہ سے پھر آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ. تو ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حفصہ کے لیے خود حضرت عثمان کے پاس گئے. صحابہ رسول چونکہ دین کے پابند تھے, ان کا دین میں کوئی استحیاء نہیں تھا کہ بیٹی ہے تو بیٹی والا, یا ہمارے ہاں تو ہندوانہ رسوم و رواج کے اثر ہوتے ہیں نا کہ جی ہم بیٹی والے جا کے کسی کو کہیں کہ ہماری بیٹی لے لو, کوئی ہے بھی. جیسے بیٹے والے کو کہنے کا حق ہے, بیٹی والے کو بھی کہنے کا, جیسے اس کی ذمہ داری ہے ویسے اس کی ذمہ داری ہے, بلکہ بیٹی کی ذمہ داری تو اور زیادہ ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے خود پیغام دیا کہ عثمان تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے اور میری بیٹی موجود ہے, شادی کرو. پسا کا تھا عثمان, حضرت عثمان چپ کر گئے, کوئی جواب نہیں دیا, نہ ہاں کی نہ نہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں جو کہ جلال تھا, انہوں نے حضرت عثمان کو تو کچھ نہ کہا لیکن حضور کی خدمت میں آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ دیکھا کہ عثمان نے میرے ساتھ کیا کیا. ما فعل ابی عثمان, حضور نے فرمایا ما فعل ابی کا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور میں اپنی بیٹی کا پیغام لے کے گیا باپ ہو کر, اور میں بھی تو قریشی ہوں, میں بھی تو قریش میں سے ہوں, میرا بھی تو کوئی مقام ہے دنیا میں, میں اپنی بیٹی کا پیغام لے کے حضرت عثمان کے باجے پھنسا کا تھا. عثمان چپ کر گئے, کہہ دیتے میں نہیں لیتا, بھئی ہاں نہ تو کرو, چپ کر کے بیٹھے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا عمر تم کیوں غصہ کرتے ہو میرے عثمان, تمہاری بیٹی کا نکاح اس بندے سے ہوگا جو عثمان سے بہتر ہے, اور عثمان کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا جو تمہاری بیٹی سے بہتر ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئی, کہ حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا اور حضور نے ایسا مشکل جواب دے دیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. واپس آ گیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لما تزوج عثمان بی ام کلثوم, جب عثمان کی شادی حضور نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے کر دی, اب مجھے بات سمجھ آئی کہ حضور نے ٹھیک کہا تھا کہ عثمان کی بیوی وہ بنے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے. کوئی شک نہیں حفصہ بڑا شان ہے لیکن عمر کی بیٹی ہے, کلثوم تو نبی کی بیٹی ہے. کا پہلا مسئلہ تو میرا حل ہو گیا, اب دوسرے مسئلے میں میں فکر مند تھا کہ دوسرا مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ تیری بیٹی کا شوہر وہ بنے گا جو عثمان سے بہتر ہو, مجھے تو عثمان سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا تھا. کہتے ہیں کہ خطبنی رسول اللہ, پھر اللہ کے نبی نے پیغام بھیج دیا تو میری بیٹی حضور کی بیوی بن گئی, تو حضور کی دوسری بات بھی پوری ہو گئی کہ تیری بیٹی کو وہ شوہر بھی رہے گا جو عثمان سے افضل ہو. تو سیدنا عثمان, اس لیے آپ کا لقب ہو گیا ذی‌النورین. بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے آقا نے, سرکار دو عالم نے, جب ام کلثوم بھی فوت ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ واللہ اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی نا تو میں ساری عثمان کو دیتا, لیکن اب میری لڑکی کوئی نہیں ہے, زوجو عثمان, بھائی عثمان کی شادی کر دو, اب میری بیٹی تو ہے کوئی نہیں, اگر میری بیٹی ہوتی تو میں پھر بھی عثمان کو. تو سیدنا عثمان ذی‌النورین کو اس لیے لقب ملا ذی‌النورین, یعنی جس کے گھر میں دو نور نظر ہیں انبیاء کی, دو لخت جگر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان وہ لوگ ہیں سابقین, سابقین فی الاسلام, جن کو اللہ نے والسابقون الاولون, تو حضرت عثمان بھی ان لوگوں میں ہیں جن کا مقام سابقون میں ہے. اور حضرت عثمان اسلام لائے سیدنا صدیق کی دعوت کا, یعنی حضرت عثمان کو اسلام کی دعوت دینے والا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد آپ اسلام لے آئے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بھی نہیں گئے تھے, اس سے پہلے عثمان اسلام لے آئے. اور اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا ہیں حکم بن العاص, ان کو جب پتہ لگا کہ عثمان مسلمان ہو گئے تو آئے, انہوں نے کہا کہ اسلم تھا سبا ہوتا, اچھا تم نے بھی دین چھوڑ دیا باپ دادے کا, مسلمان ہو گیا؟ انہوں نے کہا نام مسلمان ہو گیا. پھالا پتا ہو تو اس نے رسی کے ساتھ حضرت عثمان کو گھر میں باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اسلام نہیں چھوڑو گے اسی طرح بندے رہو گے, نہ کھانا دوں گا نہ پانی دوں گا, اسی طرح مر جاؤ. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ چچا کیوں آزمائش کرتے ہو, اللہ کی قسم اگر میری جان بھی نکل جائے وہ تو مجھے قبول ہے, لیکن اب میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا. تو جب حکم ابن العاص نے آپ کی صلابت کو دیکھا کہ وہ تو بالکل پختہ ہیں, پکے ہیں, بالکل لچک آتی ہی نہیں, تو آخر وہ بھی گھبرا گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ دن نورین اور سبقت اسلام اور اختبار اسلام میں آپ کا ثبات اور ہجرتین, ہجرت الی الحبشہ اور ہجرت المدینہ کا شرف جو ہے وہ بھی حضرت عثمان کو ملا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت عثمان وہ ہیں جو کثیر الحیا, یعنی آپ پہ حیا کا بڑا غلبہ, حتیٰ کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور بے تکلفی سے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور چادر مبارک آپ کی یعنی نصف پنڈلی سے بھی کچھ اوپر ہے, اپنے گھر میں بیٹھے ہیں بے تکلف. اب دروازے پہ اذن مانگا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ انہوں نے کہا جی ابو بکر ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آج آنے دو. حضرت ابو بکر آ گئے, ان نے آگے سلام کیا تو حضور جیسے بیٹھے تھے اسی طرح لیٹے رہے, بے تکلفی سے جیسے لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضور نے اجازت دے دی کیونکہ گھر کتنے ہوتے تھے, بی بی عائشہ کا گھر کیا خیال ہے آپ کا, کمال تھا, دس ہاتھ کا ایک حجرہ تھا اور سات ہاتھ اس کا سامنے صحن تھا, اس کے بعد دروازہ تھا اور دروازے پہ لکڑی نہیں لگی ہوئی تھی, ٹاٹ پڑا ہوا, یعنی اندازہ کریں کہ یہ جو ہیں حجرہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو حضور اسی طرح بے تکلف ہی سے لیٹے رہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد استاذنا عثمان, کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذن مانگا تو اب تحیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھ کے بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک سے چادر بھی ٹھیک فرما لی اور سیدھے ہو کے بیٹھے, پھر اجازت دی عثمان. حضرت عثمان آئے بیٹھے رہے باتیں کی چلے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ میرے ابے کے لیے بھی حضور نے اتنا اہتمام نہیں کیا, ابو بکر کے لیے اہتمام نہیں کیا, عمر کے لیے اہتمام نہیں کیا اور حضرت عثمان آئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے. تو میں رہ نہ سکی اور میں نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ دخل ابی بکر, ابو بکر آیا تو آپ بیٹھے رہے, عمر آیا تو بیٹھے رہے. تو آپ نے فرمایا عائشہ انہ لیستحیی منہ الملائکہ, عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے آسمان میں فرشتے بھی حیا کرتے, تو میں پھر عثمان سے کیسے حیا نہ کرتا. اور وہ اتنا کثیر الحیا ہے کہ اگر میں تکلف بے تکلفی بیٹھتا تو بےچارا بیٹھ ہی نہ سکتا, اٹھ کے چلا جاتا, کیونکہ تباہ اللہ تبارک و تعالی نے نفیس بنائی ہوتی. حضور کے صحابہ کا تو خیر مقام ہی بہت بلند ہے. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کی نفاست طبعہ کا بھی یہ عالم تھا کہ اگر مثلا کسی شاگرد نے مرید نے آپ نے پانی مانگا اور اس نے گلاس کو ایسے پکڑ لیا تو بس حضرت کو تکلیف شروع ہو جائے, یا اس نے گلاس ٹیڑھا رکھ دیا سیدھا نہیں رکھا تو بس حضرت کو اسی وقت سر درد ہو جائے. اللہ کی قدرت ہے, اللہ کسی کی طبعات میں لطافت پیدا کرتے ہیں, نفاست پیدا کرتے ہیں. تو یہ تو طبائع ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائے. ایک دفعہ ان کا ایک بڑا مشہور کتابوں میں تاریخ میں واقعہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھیں مبارک جو تھی سرخ تھیں, تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ سحر تھا آپ رات جاگتے رہے, خیریت تو ہے حضرت آپ کی آنکھیں نیند نہیں آئی سرخ ہو رہی ہیں. فرمایا بھائی کوئی آدمی ایک لحاف بنا کے دے گیا تھا ہدیہ, ایک لحاف اوڑھنے کے لیے ہدیہ دے گیا تھا, وہ اللہ کے بندے نے سلائی جو کی نا وہ ٹیڑھی تھی, اس کی وجہ سے بس سر میں درد ہو گیا اور نیند نہیں آئی. کوئی سیدھی سلائی کیوں نہیں کی, تباہ ہو تو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو یعنی کوئی نفاست لطافت نزاکت دی ہوتی ہے ان کا انداز ہو. حضرت عثمان بھی اتنے کثیر الحیا تھے کہ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے, اور اسی طرح حالانکہ حضور سب سے زیادہ حیا والے ہیں. بی بی فرماتی ہے کہ اشد حیا من الاذراء فی خطرها, حضور تو اس کنواری بچی جو اپنے شادی والے دن اپنے اس میں محجلہ عروسی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے شرمیلی, حضور تو اس سے بھی زیادہ شرم والے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے, آج کل تو خیر بیٹیاں کہاں, آج تو بیوٹی پارلر میں ہوتی ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے شرمانے کی. وہ تو خود شوق سے مووی بناتی ہیں کہ پوز اچھا نہیں آیا ذرا پھر بناؤ, میں ذرا بن کے بیٹھتی ہوں. انا للہ وانا الیہ راجعون. اب تو سچی بات اگر دیکھا جائے تو اب تو بس لاشیں ہیں چلتی پھرتی زمین پر, ورنہ وہ مقام کہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہے یا اصحاب رسول کا ہے. تو یہ مقام بھی سیدنا عثمان کو ملا, اور سیدنا عثمان ان لوگوں میں ہیں المن العشرۃ المبشرۃ بالجنہ, کہ ان دس آدمیوں کو جن کو اللہ نے اپنے نبی سے جنت کے زبان سے جنت کی بشارت. ویسے تو صحابہ سب جنتی ہیں, یاد رکھو تمام اصحاب رسول جو ہیں وہ جنتی ہیں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا کہ کلن وعد اللہ الحسنا, ہم سب کے لیے جنتی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جیسے اس آیت میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ راضی ہو گیا سب کے لیے جنت ہے. لیکن یہ مزید شرف ہوتا ہے, مزید شان ہوتا ہے کہ جن کی جنت کی بشارت خود محمد مصطفیٰ فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک صحابی انصاری کے باغ میں تشریف فرما ہے, اور حضور اس دن تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے خادم کو حکم دیا کہ کوئی آدمی میرے پاس نہ آئے جب تک کہ میں اذن نہ دوں, اجازت نہ دوں. ٹھیک, وہ جا کے دروازے پہ کھڑے ہو. تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے, کہا حضور سیدنا ابی بکر آئے ہیں, اجازت مانگتے ہیں, آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا فاذن له فبشره بالجنت, جاؤ ابو بکر کے لیے دروازہ کھول دو, آنے بھی دو, اجازت بھی دے دو, اور بتلا دو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو جنتی ہے, جنت کی خوشخبری دے. تھوڑی دیر گزری, فاستاذن عمر, حضرت عمر آئے, انہوں نے اذن مانگا. حضور نے فرمایا کہ اجازت بھی دے دو, بشره بالجنہ, ان کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو. اور اس کے بعد تھوڑی دیر گزری, صحابی کہتی ہیں جا عثمان, حضرت عثمان غنی آئے, حضور نے فرمایا بشره بالجنت الا بل ون تصيبه, میرے عثمان کو جنت کی خوشخبری دے دو لیکن ایک امتحان پڑے گا ان پر, ایک مصیبت آئے. اور صحابہ محدثین نے عجیب واقعہ لکھا ہے اس حدیث مبارک میں, وہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کے باغ میں تھے تو آپ کنویں پہ بیٹھے تھے, اور کنویں پہ حضور ایسے بیٹھے تھے, آدمی کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا ٹانگیں لٹکا کے, حضور کنویں کی مڈیر پہ بیٹھ گئے اور ٹانگیں مبارک کنویں کے اندر لٹکا لے, جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے، نیچے پانی ہوتا ہے، اوپر ہوا ہوتی ہے، تو ایک ٹھنڈک کا ماحول ہوتا ہے. حضور ایسے بیٹھ گیا بیت قلب میں، حضرت صدیق آئے تو ساتھ بیٹھ گئے اسی طرح، کہ بھائی اب اگر میں بن کے بیٹھوں گا تو حضور کو بھی پھر بن کے بیٹھنا ہوگا نا میرے لیے، تو اسی طرح جلدی جلدی انہوں نے بھی ٹانگیں لٹکا دی تاکہ حضور کو تکلیف نہ کرنی پڑے. حضرت عمر آئے تو بائیں بیٹھ گئے، اب جب حضرت عثمان آئے تو ادھر جگہ بچی نہیں تھی، حضرت عثمان سامنے بیٹھے، کنواں تھا نا گول، تو اس کنارے پہ تو درمیان میں سرکار آ گئے، دائیں صدیق آ گئے، بائیں عمر آ گئے، اب یہ کنارہ تو جگہ ہی نہیں رہی، تو حضرت عثمان سامنے اسی طرح بیٹھے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. تو اس پہ محدثین نے، علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ قدرت کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ ابو بکر و عمر تو حضور کے ساتھ روضے میں ایسے ہوں گے لیکن عثمان سامنے دفن ہوں گے. ان کو تو روضے میں قرب ملانا جیسے حیات میں ملا، اسی طرح روضہ مبارک میں بھی ملتے، حضرت عثمان جنت البقیع میں دفن ہوں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھیں، یعنی من الاشرۃ المبشرہ، ان دس میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان مبارک پہ جنت کی بشارت دے دی. اور یاد رکھیں، ایک تو یہ بشارت ہے جیسے دس کو بھی ملی، حضرت عثمان کو بھی ملی، اور ایک اس کے علاوہ بشارت. مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر رومہ، اور آج کل اس کا نام ہے بئر الجنہ. یہ مسجد قبلتین کی طرف اگر جائیں تو شبال میں وہ کنواں واقع ہے. تو یہ کنواں جو ہے ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ پانی بیچا کرتا تھا، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اور کوئی ایسا کنواں نہیں تھا جس کا پانی ٹھنڈا بھی ہو میٹھا بھی ہو. اس علاقے بئر رومہ کا، اس کا پانی بہت میٹھا بھی تھا، ٹھنڈا بھی تھا، اور بڑا اچھا پانی، اور وہ پانی ڈول کے حساب سے بیچتا تھا، اور اس زمانے میں غریب مسلمانوں کا خریدنا جو ہے بڑا مشکل. تو عام غریب مسلمان جو ہے وہ کھارا پانی جو بھی ہوتا بیچارے پی لیتے، اور جن کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے تو بئر رومہ سے جا کے پینے کے لیے خرید لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آپ نے فرمایا، کوئی ہے ایسا جس کو اللہ توفیق دے اور بئر رومہ جو ہے وہ خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اس کی جنت کا محمد مدنی ذمہ دار. حضرت عثمان کو پتہ لگا، حضرت عثمان اس یہودی کے پاس گئے، بھی کنواں بیچتے، وہ یہودی تھا، اس کو پتہ تھا یہ وقت سے فائدہ اٹھانے والی قوم ہے. یہودیت جو ہے، صہیونیت جو ہے، یہ بڑی یعنی تخریب کار، مکار، عیار، ملعون ترین قوم ہے. ابھی دیکھا نہیں کیسے وقت سے فائدہ اٹھایا ہے کہ پورے اسلام کے ساتھ کفر کی ٹکر کرا رہے ہیں، کیونکہ ہر وقت ان پہ لعنت پڑتی تھی کہ بچوں کو مار رہے ہیں، 10 سال کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، 4 سال کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، 11 سال کے بچے بچیوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ بےچارے پتھر مار رہے ہیں، ان پہ جناب وہ گولے برسا رہے ہیں، توپ خانے برسا رہے ہیں، ساری دنیا سے لعنتیں پڑ رہی تھیں. انہوں نے ایسا جناب کہ بھائی اب چلو ان سب کو لڑا دو، ہم تو آرام سے بیٹھے رہے نا. ہر جگہ جہاں بھی اسلام کے خلاف کوئی فتنہ ہوگا، چاہے وہ فتنہ عقیدے میں ہو، وہ فتنہ عمل میں ہو، سیاست میں ہو، اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ. تو وہ بڑا مکار تھا، اس کو پتا لگ گیا کہ بھئی حضرت عثمان جو کنواں لینے آئے ہیں تو وجہ تو ہے، آج سے پہلے تو کبھی نہیں آئے. تو اس نے کہا کہ جی میں تو نہیں بیچنا چاہتا. انہوں نے کہا یار مہربانی کرو. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ بہت مہنگا ہے، آپ بھی لے سکتے ہیں. تو قیمت بڑھاتے 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 اس زمانے میں 20,000 درہم اس نے مانگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں 20,000 کی کیا حیثیت ہوگی، آج سے 20 سال پہلے دیکھ لیں 20,000 کی کیا حیثیت. حضرت عثمان نے کہا میں 20,000 درہم بھی دینے کے لیے تیار. تو یہودی راضی ہو گیا، 20,000 درہم دے کے حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ کنواں میں نے وقف کر دیا ہے مسلمانان مدینہ پہ، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے، میری جنت کی بشارت تو قائم ہے. حضور میں ہاں بالکل تمہاری جنت کا ذمہ دار. تو یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے اور اسی کو. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ غزوہ جیش الاسرہ یعنی غزوہ تبوک، اس کا نام جو ہے جیش العسرہ اس لیے رکھا گیا کہ وہ عین تنگ دستی کا عالم تھا اور شدت کی گرمی پڑ رہی تھی اور فصل پکے ہوئے تھے، ابھی فصل اترا نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ زراعت والے لوگوں کا فصل نہ اترے تو ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس دور میں اللہ کے نبی نے ارادہ فرما لیا کہ ہم نے تبوک پہ جانا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی دراصل کہ مختلف کفار نے اس دور کی جو سپر پاور تھی روم، ان کو جا کے بھڑکایا کہ بھئی اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے اور تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اس دور میں یہ دو بڑی طاقتیں ہوتی تھیں، ایک روم اور ایک فارس۔ تو اس دور میں ان کا جو ہے اپنا مسئلہ ہے اپنا، تو انہوں نے جا کر اس کو بھڑکایا کہ بھئی اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے ہر جگہ اور اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے فتوحات اسلامیہ جو تھی بڑھتی چلی گئی۔ تو انہوں نے جا کے روم کو بھڑکایا، حالانکہ اس وقت روم کا بادشاہ بڑا معقول تھا ہرق، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل تھا، لیکن سارے آیان مخالف تھے۔ تو اس نے مجبور ہو گیا اپنے وزراء سے، کیبنٹ سے، اس نے بھی حکم دیا کہ فوجیں تیار کرو، ہم مدینہ پہ چڑھائی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ روم ہم پہ چڑھائی کر رہا ہے، تو حضور نے اعلان کر دیا کہ نہیں، ہم جا کے لڑیں گے، روم کیوں مدینہ پہ حملہ کریں۔ تو یہ سیاست نبوت تھی کہ اللہ کے نبی نے ایسا ارادہ فرمایا، فرمایا کہ پھر ہم مدینہ کو کیوں میدان جنگ بنائیں، اگر جنگ ہی لڑنی ہے تو خارج المدینہ کیوں نہ لڑی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دشمن کو یہ کیوں موقع دیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم دشمن کو یہ کیوں نہ واضح کریں کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، تم کیا لڑنے آؤ گے، ہم تمہارے مقابلے پہ آ رہے ہیں۔ اور یہ پہلا موقع ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کر دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں، جس نے جانا ہے چلے، جس نے نہیں جانا ہے۔ ورنہ حضور اکثر بات جو تھی جنگ کی راز رکھتے تھے، آخر وقت تک آپ نہیں بتاتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جس میں حضور نے راز ہی رکھا، فرمایا کہ بالکل واضح بات ہے، ہم نے تبوک جانا ہے اور روم سے ٹکرانا ہے۔ جو بڑا امتحان تھا، کیوں روم تو ایک، دیکھو نا ابھی تک جو لڑائی ہوئی تھی مکے والوں سے، لڑائی ہوئی بنو سقیف سے، لڑائی ہوئی غزوہ حنین ہو گیا، خیبر ہو گیا، اس کے بعد مزید قریب قریب کی لڑائیاں ہوگی، غزوہ بنی مستلق ہو گیا، لیکن یہ تو قبائل کے ساتھ لڑائی تھی نا، لیکن وہ تو ایک باقاعدہ منظم طاقت ہے، وہ تو فوج ہے، اس کے پاس تو ایک منظم طاقت ہے، ان کے ساتھ لڑنا۔ اور آج تک صحابہ کو یہ تجربہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ایک منظم فوج کے ساتھ کیسے لڑا جاتا ہے، لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ بھی چندہ دو تاکہ ہم صحابہ کے لیے تیاری کریں۔ تو اس چندے میں بہرحال سیدنا عمر آدھا حصہ لے آئے، سیدنا ابو بکر سارا گھر جو تھا لے آئے، یہ پہلا ان کے پاس یعنی جتنا مال تھا، یہ پہلا مقام سیدنا عثمان کو ملا ہے کہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ارے یا مئات بعیر یا رسول اللہ بأهلها سیاوا کتابیا، حضور 100 اونٹ میں دوں گا سامان کے ساتھ، خالی اونٹ نہیں سامان کے ساتھ۔ حضور نے پھر اپیل فرمائی کبھی اور چندہ، تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ علی امی اتا بعیر، ایک حدیث میں آتا ہے علی امی اتا بعیر، حضور میں 200 اونٹ مزید دوں گا اور بأهلها سیاوا کتابیا، پورے سامان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جیا بألف دینار، اس زمانے میں 1000 دینار بڑی چیز ہوتی تھی، اور 1000 دینار بھی اس وقت سونے چاندی کے دینار ہوتے تھے، کاغذ تو تھے نہیں، ان کو اٹھا کے لانا بھی تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا۔ تو حضرت عثمان لے کے آئے اور حضور کی گود میں ڈالے اور آپ کے آگے ڈالے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور اس کے حضرت عثمان کے پیسوں سے ایسے کھیل بھی رہے ہیں، اور فرمایا ما ذر عثمان ما من بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو اللہ جنت دیں گے. تو یہ بھی اشارہ جو ہے یہ بھی سیدنا عثمان کو ملی ہے، اور کسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف جو نصیب کیا ہے تو یہ بھی صرف حضرت سیدنا عثمان کو. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے اور آپ مدینہ منورہ سے آپ حدیبیہ میں پہنچے، بڑا تفصیل سے واقعہ ہے، کفار مکہ نے روک دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر تم ایسا کرو کہ مکے میں جاؤ اور مشرکین مکہ سے جا کے بات کرو، انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کے نبی عمرے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی کوئی جھگڑے کے لیے تو نہیں آئے، نہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں نہ لڑائی کے لیے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف عمرے کے لیے تشریف لائے، احرام باندھے ہوئے ہیں، جانور آپ کے ساتھ ہیں، کوئی عقل کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تو جان بھی حاضر ہے، آپ حکم فرمائیں، جہاں حکم فرمائیں میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اگر آپ نے بھیجا نا مکے والوں کے پاس تو جو امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ کفر عمر کے ساتھ کبھی سلو نہیں کر سکتا. آج بھی دنیا میں دیکھیں عمر کا نام برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں. اللہ نے حضرت عمر کو ایسا مقام دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایک بندہ ہے مکے میں جو میرے ساتھ راضی ہے، اور میں ہی تو ہوں جس نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو مار دیں بدر میں. حضور میرے جانے سے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، بن نہیں سکتا، سلو نہیں ہو سکتی، اور پھر کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اخلاقی طور پر بھی مجھے پناہ دینے پہ راضی ہو جائے، البتہ میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں. حضور نے فرمایا ہاں مشورہ دو، کیا بنے؟ اور حضرت عمر نے کہا حضور عثمان کو. حضور نے فرمایا عثمان کو؟ نے کہا عثمان کو اس لیے بھیجیں کہ ایک تو عثمان کا خاندان ابھی مکے میں ہے، اور خاندان جو ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنے خاندان کے بندے کی رسوائی برداشت نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ مکے میں کون سردار ہے جس پر عثمان کا احسان نہ ہو؟ مکے کا کوئی ایک بندہ ہے جس پہ عثمان نے احسان نہ کیے ہو؟ کسی کو پیسہ دیا، کسی کو قرضہ دیا، کسی کی اعانت کی، تو حضرت عثمان کا لحاظ کریں گے اور کسی بندے کی کوئی لحاظ نہیں کرے. یعنی یہ شرف بھی سیدنا عثمان کو ملا ہے کہ 1400 صحابہ میں سے سفیر رسول اللہ، رسول و رسول اللہ بن کے جانے والا حضرت عثمان. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امتحان ہو گیا. جب حضرت عثمان آئے تو آپ کے خاندان کے لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عثمان تم ہماری امان میں ہو، بالکل آرام سے آؤ، باقی فیصلہ ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جہاں تک آپ کی امان کا تعلق ہے، ہم جب زندہ ہیں تو آپ پر ہاتھ کون لگا سکتا ہے؟ آپ بالکل اب مکے میں آئیں، آرام سے آ گئے، آرام سے آئیں، اور اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو داخل ہو جائیں، آپ آرام سے کریں، ہم کھڑے ہیں باہر، کون ہے بھائی کا لال جو آپ کرو؟ اب آپ آ گئے کعبے میں، احرام میں ہیں تو آپ عمرہ کر لیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امتحان ہے، اور یہ مقام محبت ہے، اور یہ مقام ادب ہے، ورنہ شریعت کا کیا مسئلہ ہے کہ مکے میں پہنچ جاؤ، اجازت بھی مل جائے، موقع بھی مل جائے تو عمرہ نہ کرو. یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھ آتی ہیں جن کے دل میں عشق رسول ہوتا، جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی. حضور کا عشق نہ ہو تو پھر بخار تو آ سکتا ہے، بخاری شریف نہیں پڑھ سکتا. کہ جس نبی کی حدیث سمجھنا چاہتے ہیں اس سے محبت ہی نہ ہو. اور جب حضور سے محبت کا مقام یہ ہو جائے کہ آدمی کی ساری کائنات سے زیادہ محبوب بھی حضور ہو جائیں، تو پھر وہاں وہ مسئلے دیکھے گا، تو جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، بچے بھی قربان، جب اللہ کا نبی ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ مقام ہے محبت کا کہ حضرت عثمان کے لیے کعبہ کھلا ہے، راستہ کھلا ہے، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک حتی آتا میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محبوب بغیر عمرے کے بیٹھے رہیں اور عثمان عمرہ کرے، میری محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا میں نہیں عمرہ کروں۔ انہوں نے کہا عثمان تمہیں تو ہم نے نہیں روکا۔ انہوں نے کہا حضور کو تو روکا ہے نا، جب حضور رکے ہوئے ہیں تو میں کیوں کروں عمرہ، جب عمرہ حضور کریں گے میں بھی کروں گا۔ اور پھر حضرت عثمان نے ان کو سمجھایا، ان کو بلایا، ان کو اجازت دی، لیکن ان نے کہا کہ یہ بات ہم نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال تو ہم نہیں آنے دیں گے کیونکہ ہمارا بالکل ناک کٹ جائے۔ اصل بات تو وہی ناک کی ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں بھی ان میں بھی وہی تھی وہ جاہلیت۔ ان نے کہا جی یہ ہماری موت ہے کہ 1400 صحابی کے ساتھ حضور آئیں، عمرہ کریں، چلے جائیں اور ہم ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں اور ہم سے اجازت کے بغیر آئے ہیں۔ عثمان نے کہا اللہ کے بندو عقل کر، اللہ کا نبی عمرے کے لیے آئے ہیں، کیا حرج کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سال تو کوئی امکانی شکل ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کو جب حضور نے بھیجا نا تو 10 صحابہ شوق میں حضرت عثمان کے ساتھ چلے گئے، وہ حضرت عثمان کے ساتھ ہو گئے کہ چلو ہم کعبہ شریف تو دیکھا ہے نا، کعبے کی محبت کس کے دل میں نہیں تھی۔ وہاں جب وہ آ گئے اب حضرت عثمان کی تو بات نہ بنی، انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم ذرا دوستوں کو ملائیں، جو مسلمان ضعیف تھے نا وہاں بےچارے قید میں تھے، پکڑے ہوئے تھے، باپ نے باندھا ہوا تھا، وہ تھے تو آپس میں ایک دوسرے کے ملنے والے ہیں، ان کے پاس گئے تو اب کافروں کو غصہ آ گیا، تو یہ بندے تم اسی لیے لے آئے تھے، یہاں اندر آ گئے وہ تخریب کاری کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جو تھی بات بڑھتے بڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بائی طریق پہنچ گئی کہ قتل عثمان، حضرت عثمان جو ہیں شہید کر دیے گئے ہیں، اور کافروں نے آپ کے سفیر کا بھی احترام نہیں کیا اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب دو لفظ ہیں، بعض صحابہ تو کہتے ہیں کہ بایعناہ علی الموت، ہم نے حضور کی بیعت کی اس بات پہ کہ یا رسول اللہ ہمیں موت آ جائے لیکن ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، ہم عثمان کا قصاص چھوڑ کے چلے جائیں، کیسے ہو سکتا۔ اور اسی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ بایعناہ علی ان لا یفروا، حضور نے فرمایا کہ میری ہاتھ پہ بیعت کرو اس حال میں کہ تم اس میدان سے اب نہیں ہٹو گے، میدان سے نہیں بھاگو گے۔ اور یہ وہ بیعت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی مجھے قسم ہے، اللہ قسم کھا رہے ہیں، کم ہر تاکید کے لیے ہیں، تا اللہ تاکید راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جو اس درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ میرا مدنی جب وہ بیعت کر رہے تھے ید اللہ فوق ایدیہم، ایک آپ کا ہاتھ ہے اور ایک صحابی کا ہاتھ ہے اور ان پر اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہے۔ یہ وہ عظیم بیعت ہے جس کا نام بیعت الرضوان ہے، یعنی جس پر اللہ کی رضا کے فیصلے وحی میں اور قرآن میں نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ بیعت مبارکہ ہے کہ 1400 صحابہ نے بیعت، اچھا بعض صحابہ جیسے حضرت سلمۃ بن الاکوع نے دو دفعہ بیعت، یعنی وہ بیعت کر چکے تھے، حضور نے دیکھا بہت بہادر تھے، بڑے تیر انداز تھے، تو وہ سامنے آئے، حضور نے کہا کہ سلمہ بیعت کرو، دیکھا حضور میں تو بیعت کر چکا ہوں، نے کہا تم پھر بیعت کرو، انہیں دوبارہ بیعت۔ یہ وہ تیر انداز صحابی ہے، اتنے تیر انداز تھے کہ جب یہ تیر مار رہے تھے ایک جنگ میں تو اللہ کے نبی خوش ہو شو کے فرما رہے تھے ارم فدا کا ابی و امی، مارو کافروں کو، میرا ماں باپ بھی تجھ پہ قربان۔ یہ وہ صحابی ہے، اس نے دو دفعہ بیعت کی، اور جب ساری بیعت ہو گئی 1400 صحابی نے بیعت کر لی، ایک بندہ تھا جس نے بیعت نہیں کی، جد ابن قیس کو منافق تھا، وہ بھاگ گیا۔ جب بیعت ہو رہی تھی وہ بھاگ گیا, صحابہ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے. جد ابن قیس کے پیچھے آدمی دوڑا, ابھی سب بیعت کر رہے ہیں تم رہ گئے. میں کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں. اصل میں وہ منافق تھا, اس نے بیعت نہیں. اب جب سارے صحابہ نے بیعت کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ, میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا عثمان زندہ ہے, ابھی شہید نہیں ہوئے, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عثمان بھی اس بیعت سے محروم نہ ہو جائے, لہذا تم گواہ ہو جاؤ کہ ھذا یدی و ھذا ید عثمان, کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے, میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں. تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ شرف عثمان کے سوا کسی کو, کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا, یعنی اپنا ہاتھ ہے. حضور فرماتے ہیں یہ میرا ہے اور یہ عثمان کا ہے, اور پھر اللہ کا ہاتھ جو ہے اوپر ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. تو یہ فرماتے ہیں صحابہ کے خدا کی قسم ہے ایسا مرتبہ اور ایسا مقام جو تھا اور کسی صحابی کو نہیں ملا. تو یہ عظمت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ ایسے واقعات آئے ہیں احادیث مبارک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پہاڑ صبیر پہ, یہ مکے میں ہے, آپ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, اور پہاڑ میں زلزلے کی کیفیت آئی, پہاڑ ہلنے لگا. حضور نے فرمایا اثبت یا صبیر ما علیک الا نبی و صدیق و شہید. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر بھی اپنی زندگی میں دی اور اپنی لسان مبارک میں دی. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبل احد پہ مدینہ منورہ میں حضور پاک ہیں, حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, اور جبل احد میں ایسی حرکت اس طرح بھی آئی, حضور نے اپنے پاؤں سے مارا, فرمایا اثبت یا احد, جم جاؤ, کیوں حرکت کر رہے ہو؟ ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور دو شہید ہیں, یعنی حضرت عمر عثمان شہید. تو یہ بشارت جو ہے وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے اور کسی کو. اسی لیے میرے عزیز, یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اب دیکھیں نا کہ فرق جو ہیں شیعہ حضرات وہ حضور کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک بیٹی, چار بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے کہ اگر بیٹیاں مانے تو پھر حضرت عثمان کو بھی تو داماد مانے نا, اور پھر حضرت عثمان کو بھی تو ذی‌النورین مانے, اس لیے وہ سرے سے بناد کا ہی انکار کر دیتے ہیں. جیسے کہ سید یہ ان کی عادت صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کے باوجود یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کا بھی انکار کرتے ہیں بیٹی کا, حضرت حسن حسین کا نام لیتی ہیں لیکن کبھی انہوں نے بتایا کہ بی بی فاطمہ کی بیٹی بھی تھی, اس کا نام نہیں لیں. بھائی اگر حضرت علی کی اولاد حسن حسین شان والے ہیں تو آپ کی بیٹیاں بھی شان والی ہیں, کیونکہ بطن فاطمہ الزہرا ہے اور صلب علی ہے. لیکن اس کا انکار کیوں کرتے ہیں کہ اگر اس بیٹی کا اقرار کریں تو پھر حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے, اس بیٹی کے ساتھ رشتہ ہوا حضرت عمر کا. حالانکہ اگر یہ غور کریں, اگر ان کے ذرا سا بھی ان کے دل و دماغ میں اللہ کا فکر ہو, اللہ توفیق دے اور اللہ سب کو ہدایت دے, کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا دور آ گیا کہ حضور راضی ہو گئے, حضور نے بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح میرے ساتھ کرنے پہ رضامندی کا اظہار کر دیا. تو اب میں کوشش کر رہا تھا بھی کچھ نہ کچھ تو جمع کروں نا, آخر شادی ہے اور حضور کی بیٹی ہے. فرماتے ہیں میں نے دو اونٹنیاں رکھی ہوئی تھی, بڑا کھلا پلا کے موٹا کیا ہوا تھا, میں نے کہا ان اونٹنیوں پہ جاؤں گا, باہر نکل جاؤں گا, لکڑیاں لاؤں گا, مدینے میں بیچوں گا اور بس ایک مہینے میں انشاءاللہ کافی پیسے کما لوں گا. وہ کہتے ہیں میں اونٹنیاں بٹھا کے رسی ڈھونڈنے گھر گیا, واپس آیا تو دونوں اونٹنیاں ذبح ہو گئی, دونوں اونٹنیاں ذبح ہو گئی. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کر دی اور ان کے کوہان کاٹ کے کباب بن رہے. حضرت علی نے دیکھا تو رونے میں لگ گئے, تو یہ کیا ہو گیا؟ اصل میں سیدنا حمزہ تھے نشے میں, اس زمانے میں شراب تو حرام ہوئی نہیں تھی, تو آپ شراب پی رہے تھے, آپ موڈ میں بیٹھے تھے, اور آگے کوئی گانے والی نے کہہ دیا کہ سردار جو ہیں وہ اونٹوں کے کوہان کے کباب کھلاتے ہیں, انہوں نے کہا ذبح کرو یہ اونٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بس نشے میں آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھے چلے تو صحیح نا, آپ کے چاچا نے میرے ساتھ کیا کیا, سیدنا حمزہ بھی تو ہم رسول اللہ ہے نا, فرمایا کیا کیا؟ کہا حضور میری دو اونٹنی ذبح کر دی اور چل کے دیکھے تو صحیح نا وہاں کباب بن رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دیکھا تو حضرت حمزہ کی مجلس لگی ہوئی ہے, لوگ کٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور جناب گوشت بن رہے ہیں اور کباب بن رہے ہیں اور سیخوں پہ بھنا جا رہا ہے. حضور آئے, آپ نے فرمایا ماذا فعلت یا حمزہ, حمزہ کیا کیا تم نے یہ؟ تو حضرت حمزہ تھے نا نشے میں, یوں اٹھا کے سر دیکھا, کہتے ہل انتم الا عبید و آبائی, تم کون ہو میرے باپ دادے کے تم سارے غلام لگتے ہو. نشے میں اللہ نے ایسے تو نہیں حرام کیا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی واپس آ جاؤ, اب اس کو اس حال میں میں کیا کہوں, جو نبی کو بھی نہیں پہچان رہا تو وہ علی کو کیسے پہچانتا ہے, اس کی اونٹنیاں کیسے پہچانتا. حضرت علی فرماتے ہیں حضور تو واپس آ گئے اور میں مسجد کی دیوار کے ساتھ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں جتنا غمگین تھا ایسا غمگین کوئی بندہ نہیں ہوگا. فمر ربی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی آ کے گزرے اور پوچھا لے کیوں اداس بیٹھے ہو حضرت علی, کیا وجہ ہے کہ آج غمگین بیٹھے ہیں؟ حضرت علی نے کہا, میں نے عرض کیا سارا واقعہ سنایا کہ میری شادی ہے, میں سیدہ کے لیے تیاری کر رہا ہوں, اہتمام کر رہا ہوں, اور میرا تو اب کچھ بھی نہیں رہا, میرے گھر میں تو ایک روپیہ بھی نہیں ہے, میں کیسے شادی کروں گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے کہا علی غم کیوں کرتے ہو, شادی علی کی ہوگی, خرچہ حضرت عثمان کا ہوگا, تمہیں جتنا چاہیے میں خرچ دوں, غم کی زبات کا کر رہے ہو, تمہیں کیا غم ہے, تیری شادی کے لیے بھی کوئی کمی ہے؟ جتنا مرضی آئے اور جو مرضی آئے مجھ سے لے جاؤ. تو یہ شرف جو ہے, یعنی حضرت علی کی شادی کے خرچے دینے والا, اور تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں حضرت علی کی شادی کے گواہ کون ہیں؟ ابو بکر, عمر, عثمان. اسی لیے ان کو ذرا, آدمی جب پتھر کے گھر میں اپنے شیشے کے گھر میں بیٹھا ہو تو پتھر پھینکتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ پتھر ہمیں تو نہ لگے گا, کہیں وہ واپس ہم پہ تو نہ آئے گا, کہ اگر ہم نے عثمان, ابو بکر, عمر کے اسلام پہ بحث کی تو حضرت علی کے نکاح کا کیا بنے گا. اس لیے یہ مرتبہ اور یہ مقام جو ہے اہل بیت رسول پہ خرچ کرنے کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ خرچ کرنے کا, یہ مقام بھی اللہ تبارک و تعالی نے اگر عطا فرمایا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا. تو یہ تمام مناقب اور یہ تمام فضائل جو ہیں صحیح احادیث مبارک میں بھی موجود ہیں, اور بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے لیکن اس کی سند پر علماء محدثین نے اعتراض فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ رفیقی فی الجنت عثمان. اچھا, اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کہتے ہیں کہ عثمان بہت خوبصورت, اللہ نے بڑا جمال دیا, اجمل الناس. اور ایک واقعہ آتا ہے وہ بھی صحیح روایات میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم و رسول اللہ ہیں, حضور کے خادم ہیں اور محبوب خادم ہے حضرت انس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہدیہ جو آیا, کسی نے گوشت بھیجا تو حضور نے فرمایا انس ادھر آؤ, کسی چیز میں یہ گوشت لے جاؤ اور عثمان کے گھر میں دے آؤ, کیونکہ عثمان کے گھر میں حضور کی بیٹی ہے, گویا حضور اپنی بیٹی کے گھر میں بھی بھیج رہے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا گوشت لے کر, حضرت عثمان, خدا کی قدرت ہے کہ دونوں موجود تھے, حضرت عثمان بھی بیٹھے تھے, آپ کی زوجہ محترمہ بی بی رقیہ بھی بیٹھی تھی. کہتے ہیں خدا کی قسم میں تو حیران ہو گیا, انظر الى رقیہ تب انظر الى عثمان, میں تو حیران ہو کے کبھی بی بی رقیہ کو دیکھتا کبھی عثمان کو دیکھتا, میں حیران ہو گیا کہ کس کے جمال کا کیا تعریف کروں, کیا مقابلہ کروں, ادھر نبی کی بیٹی ہے اس کا جمال اور ادھر حضرت عثمان کا جمال. کہتے ہیں کہ میں جب واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس تم نے ہدیہ پہنچا دیا ہے, انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے ہدیہ پہنچا دیا ہے. اور حضرت انس سے حضور نے فرمایا حل دخلت علیہما، ہدیہ جو تم دینے گئے ہو وہ دونوں موجود تھے، تم اندر گئے تھے؟ حضرت انس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں تو اندر گیا تھا، اس وقت آیا تھا حجاب تو تھی نہیں، پردہ تو آیا نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا انس تم نے دیکھا ہے کہ ان کو دونوں کو دیکھا تھا میاں بیوی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھا تھا. حضور نے فرمایا حل رأیت احسن زوجا منہما، اس سے بہتر جوڑا بھی تم نے کبھی زمین پہ دیکھا ہے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم ہے واللہ ما رأیت یا رسول اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے اللہ نے ایسی جوڑی بنائی ہے نا میاں بیوی کی کہ ایسی جوڑی زمین پہ چلتی ہوئی میں نے نہیں دیکھی، میں تو ان کے گھر میں جا کے حیران ہو گیا، انظر الى رقیہ وانظر الى عثمان، کبھی اس کو دیکھتا کبھی اس کو دیکھتا. اس لیے علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اتنا بڑا جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کا جمال بھی اپنے زمانے میں ضرب المثل تھا. اور اسی طرح یہ شرف بھی حضرت عثمان کو ملا ہے کہ مسجد نبوی کی جو توسیع ہے یعنی اس میں جو بڑھایا گیا ہے، یہ ساری توسیع کرنے والے جو ہیں وہ حضرت عثمان ہیں. زمین خرید کے مسجد میں ملانے والے، مسجد کو بڑا کرنے والے کے نمازیوں کی وجہ سے تنگ ہو گئی مسجد. جون جو دور بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حضرت صدیق کا دور، پھر سیدنا عمر کا دور، پھر سیدنا عثمان کا دور، اور مدینہ منورہ ماشاءاللہ بھرتا گیا. تو اب مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکتفی نہیں ہوتی تھی، پوری نہیں ہوتی تھی. تو یہ حضرت عمر حضرت عثمان کو شرف ہے کہ آپ نے زمین خریدی اور خریدنے کے بعد پیسہ دینے کے بعد اس کو مسجد میں ملا دیا. اب آپ خود اندازہ کریں کہ جس نے حضور کی مسجد کو بڑھایا اور قیامت تک جو لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے ان کے ثواب کا حضرت عثمان حقدار. تو یہ سارا شرف جو ہے اللہ نے عثمان کو عطا فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ.